اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاسق شارب الخمر مؤلن بالفسق قاتل نفس المحترمة مثلی لا یبایع مثلا ننظر وتنظرون ونصبح وتصبحون اینا احق بالخلافة والبیعة. ایام محرم شروع ہو چکے ہیں، آج ماہ محرم کی تیسری شب ہے. واقعہ کربلا ان عظیم واقعات میں سے ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود یا 1400 سال کے قریب کا وقت گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے، اور سرچشمہ ہدایت ہے. آج بھی بشریت کو اور انسانوں کو بیدار کرتا ہے، انہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، انہیں حوصلہ اور ہمت دیتا ہے، ان میں شجاعت کا رزق بانٹتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. بصیرت دیتا ہے، شعور دیتا ہے، حق و باطل کی پہچان دیتا ہے. جس طرح سے ہر شے کی ایک علت محدثہ ہوتی ہے اور ایک علت مبقیہ ہوتی ہے، یعنی وجود میں لانے والی علت اور سبب، اور پھر بقا اور دوام دینے والا سبب اور اس کی علت. اسلام کی علت محدثہ جس نے اسلام کو وجود بخشا وہ ہمارے آخری نبی کی بعثت ہے. بعثت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام نے وجود پایا، دین نے وجود پایا. اور دین ہم تک پہنچا. واقعہ کربلا نے دین کو بچایا ہے، دین کی علت مبقیہ واقعہ کربلا ہے، کربلا کے شہیدوں کی قربانی ہے، ان کا ایثار ہے، ان کی فداکاری ہے، ان کا عظیم قیام ہے جس نے اسلام کو بچایا، اسلام کو یزیدیت کی دلدل سے نکالا اور اسلام کے رخ پر جو مختلف قسم کے نقاب ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی انہیں اٹھا کے پرے پھینکا، اور حقیقی اسلام جو اللہ کے نبی لائے تھے وحی کی صورت میں آیا تھا، قلب رسول پر نازل ہوا تھا، اس طاہر و طیب قلب پر نازل ہوا تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو قلب پیغمبر گرامی میں جس نے تجلی پائی تھی، جسے قلب پیغمبر خدا نے جس کا شہود کیا تھا، جسے دیکھا تھا، وہ اسلام جو مظلوموں کا اسلام تھا، جو محروموں کا اسلام تھا، جو بیچاروں اور بے نواؤں کا اسلام تھا، جو معاشرے میں کچلے ہوئے اور پسے ہوئے طبقے کا اسلام تھا، وہ اسلام جو عین حق تھا، جو بشریت کو زمانے کے فرعونوں، نمرودوں، شدادوں اور قارونوں کے چنگل سے نکال کر خدا کی عبودیت اور بندگی کی طرف لے جانے والا اسلام تھا، جو حریت دینے والا اسلام تھا، جو آزادی بخش اسلام تھا، جو ہر قسم کی جہالت اور جاہلیت کی زنجیریں توڑ کر آزاد کرنے والا اسلام تھا، کہ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یازو عنہم اسرم والاغلال التی کانت علیہم، انہیں زنجیروں سے جو جکڑے ہوئے تھے، وہ معاشرہ عصبیت کی زنجیروں سے نجات دلانے والا، بے جا تعصب کی زنجیروں سے نجات دلانے والا، بتوں کی پرستش کی قید سے رہائی دلانے والا، انہیں آزاد کرنے والا دین اور اسلام لے کے آیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یا بنی لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، اے میرے فرزند، کسی کا غلام نہ بننا، کسی کا غلام نہ بننا، کسی کا اسیر نہ ہونا، اللہ نے تجھے آزاد خلق کیا ہے، تجھے حر خلق کیا ہے خدا نے، نہ مال و دولت کا اسیر ہونا، نہ ہوا و ہوس کا اسیر ہونا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، اس لیے کہ مولا علی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، علی مل قرآن والقرآن مع علی، علی مل قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی نفس رسول، جان رسول، وہ ارشاد فرماتے ہیں، لسان رسول، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی کا عبد نہ بننا، کسی کا بندہ نہ بننا، کسی کا غلام نہ بننا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، یہ اسلام آزادی بخش اسلام تھا، آزاد کرنے والا اسلام، حریت کے راستے پر چلانے والا اسلام، یہ اسلام اللہ کے نبی لائے تھے جو انسانی معاشرے میں انقلاب لے کے آیا تھا، سماجی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، ہر لحاظ سے انقلاب تھا، جس نے اجتماعی روابط کی اساس اور بنیاد عدل پر استوار کی، جس میں اساس اور بنیاد عدل ٹھہرا تھا، وہ اسلام۔ اس لیے کہ کائنات کا سارا نظام عدل پر استوار ہے، بالعدل قامت السماوات والارض۔ اگر نظام تکوین اور عالم تکوین ہے، اس کی اساس اور بنیاد بھی عدل ہے، اور دین کی اساس اور بنیاد بھی عدل ہے۔ لہذا خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارسال رسل اور بعثت انبیاء کا جو مقصد اور ہدف بیان کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ لقد ارسلنا رسلنا، تاکید کے ساتھ خدا و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، شک نہ کرنا، کسی وہم کا شکار نہ ہونا۔ لقد ارسلنا رسلنا، تاکید کے ساتھ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، میزان حق و باطل بھیجا۔ کس لیے؟ یہ انزال کتب اور ارسال رسل کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانی معاشرے کی اساس اور بنیاد عدل ٹھہرے، عدل کی اساس اور بنیاد پر معاشرے کی تعمیر ہو، انسانی معاشرے کی اساس اور اصل عدل ٹھہرے، ان کی سیاست کی اساس عدل، ان کے نظام معیشت کی اساس عدل، ان کے اجتماعی اور سوشل پرنسپلز کی اساس اصل، ان کے قانون لا اور رائٹس کے سسٹم کی اساس اور بنیاد عدل ٹھہرے۔ عدل سماجی روابط کی بنیاد، عدل سیاسی نظام کی بنیاد، عدل معاشی نظام کی بنیاد، عدل ان کے اخلاقی نظام کی بنیاد، عدل اور ان کے تعلیم و تربیت کی اساس اور بنیاد بھی عدل ٹھہرے۔ عدل معاشرے کی اساس اور بنیاد، نیشن بلڈنگ کا کام عدل کی بنیاد پر ہو، گورنمنٹ بلڈنگ کا کام بھی عدل کی بنیاد پر ہو، کنٹری بلڈنگ کا کام بھی عدل کی بنیاد پر استوار ہو، تاکہ بیلنس رہے ہر چیز، متوازن رہے ہر چیز۔ لہذا خود خالق کائنات نے اس لیے نبی کو بھیجا، یہ نظام تھا، یہ دین تھا جو اللہ کے نبی لائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول پاک کی ہجرت کے 60 سال بعد کیا ہوا؟ دنیا نے کیا دیکھا؟ ان 60 سالوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں، ایسا تحول آیا، ایسی چینجنگ آئیں، کہ حقیقی اسلام کی جگہ پر جعلی اسلام آ گیا۔ حقیقی اسلام کے اندر یزید صفت لوگوں کے لیے حکمرانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک جعلی اسلام، ایک مسخ شدہ اسلام ہی یزیدوں کی حکمرانی کی تائید کر سکتا ہے، فرعونوں کو تخت حکمرانی پر قبول کر سکتا ہے، نمرودوں کے لیے گنجائش اور کیپیسٹی پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقی اسلام میں یا نبی حاکم ہوگا، یا وہ جس میں نبی جیسی صفات ہوں، جس میں نبی جیسی شخصیت کی صفات کی جھلک موجود ہو، وہ مسند پر بیٹھے گا۔ جو عادل ہوگا وہ بیٹھے گا، جو ظالم ہوگا وہ نہیں بیٹھے گا، جو صاحب علم و بصیرت ہوگا وہ بیٹھے گا، جو جاہل ہوگا وہ نہیں بیٹھے گا۔ طاہر و طیب بیٹھے گا، پاک فرد بیٹھے گا، پاک فرد بیٹھے گا جو رجسوں، جو رجس اور نجاست کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، وہ مسند حکومت پر نہیں بیٹھ سکتا جس مسند پر اللہ کا نبی بیٹھا ہو۔ ایک جعلی اسلام، تمام انسانی قدریں، تمام اسلامی اقدار ایک کے بعد ایک ان یزیدوں کی ہوا ہوس کی بھیڑ چڑھتی رہی، ایک کے بعد ایک ویلیو، ایک کے بعد ایک اصول، ایک کے بعد ایک حقیقت، ان کی خواہشات نفسانی، ان کی ابلیسی اور شیطانی خواہشات کی بھیڑ چڑھتی رہی۔ حق کو پسے پش ڈال دیا گیا، اب دیکھیں کیا ماحول ہے۔ وہ جو کہ جانے رسول ہے، جو کہ جانے رسول ہے، جو کہ نفس رسول ہے، ممبروں پر سب و شتم ہوتا رہا اس پر۔ جہان اسلام میں نماز جمعہ کے خطبوں میں ہر نماز جماعت کے بعد لعنوہ دبر کل صلاۃ علی المنابر، سب و شتم کرتے تھے، لعن کرتے تھے مولا علی پر، خانوادِ رسول پر۔ تھوڑا تحول ہے، یہ چھوٹا سا تحول تبدیلی ہے کہ رسول خدا کی مسند پر وہ لوگ جو جنگ جمل، جنگ بدر میں رسول سے لڑے، جنگ احد میں لڑے، جنگ حنین میں لڑے، اب مسند رسول پر ان کی اولادیں آ بیٹھی ہیں۔ بڑی تبدیلی ہے۔ کل تک جو حبل زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، ان کی اولادیں اسلام کے نام پر اسلامی معاشرے کی گردن پر سوار ہو گئی، ان پر مسلط ہو گئی۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یزید اچانک مسند اقتدار پر آ بیٹھے، ایک دن میں ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی ایک دن میں ہو سکتی ہے؟ جو بھی تاریخ کو پڑھتا ہے، سوشیالوجی کو پڑھتا ہے، معاشروں کے اندر تحولات اور تبدیلیوں کا مطالعہ کرتا ہے دقت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ، جو معاشرتی نفسیات سے آشنا ہے، جو معاشروں اور افراد کی سائیکی کی سٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اچانک دفعتاً ایک تبدیلی آ جائے۔ نہیں، اس کائنات کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں تمام کے تمام چیزیں تدریجن وجود میں آتی ہیں، تدریجن وجود میں آتی ہیں، دفعتاً فوراً وجود میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تدریجن پیدا ہوتا ہے، تدریجن بڑا ہوتا ہے۔ آپ گندم کاشت کرتے ہیں، تدریجن وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ خوشے میں خوشے لگتے ہیں اور پھر دانے لگتے ہیں۔ تدریجن چیزیں بڑھتی اور آگے بڑھتی ہیں، معاشرے بھی ایسے ہی ہیں، تدریجن میں تبدیلیاں آتی ہیں، تدریجن تحولات ہوتے ہیں۔ دو زاویوں کا ابتدائی اختلاف بہت مائنر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ممکن ہے بہت سے لوگوں کو دکھائی بھی نہ دے، لیکن جوں جوں یہ خط آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ لائن، فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تحولات جو شروع ہوئے آہستہ آہستہ آہستہ، وہاں آ پہنچے کہ مسند رسول پر مسلمانوں کی حکمرانی کی مسند پر کون آ بیٹھا؟ یزید ملعون آ بیٹھا. اور جہان اسلام کی اکثریت غالب نے اس کی بیعت کر لی، اکثریت غالب نے اس کی بیعت کر لی. بیعت کر لی، اس کے آگے سر جھکا لیا، یزیدیت کا توق گلے میں ڈال دیا، یزیدیت کی پیروی کا توق گلے میں ڈال لیا، یزیدیت کی اتباع کا توق گلے میں ڈال لیا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو. اور وہی رسول یہ کہہ کے گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین. عجیب ہے، انی میں تاکید کے ساتھ ہے، انا شک نہ کرنا. وہ کہہ رہا ہے جو ما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کا مصداق ہے. وہ نبی کہہ رہے ہیں، وہ نبی کہہ رہا ہے جس کی لسان صدق کی گواہی خدا دیتا ہے. وہ نبی کہہ رہا ہے جو رشتہ داریوں کی خاطر نہیں گفتگو کرتا، وہ رشتے نبھانے کی خاطر بات نہیں کرتا. وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، جو افضل الانبیاء ہے، جو صاحب الاولاد ہے، جو علت غائی عالم ہے، وہ نبی یہ کہہ رہا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث متواتر ہے، اور ہمارے لیے سنت بھائیوں نے بھی اس حدیث کو کثرت سے نقل کیا ہے. اہل تشیع کی ہمیں یہ روایات متواترہ میں سے ہے جس میں اب شک نہیں کر سکتے. اگر اس کے پیرلل بھی کوئی روایات ہیں تو ان کی بھی توجیہ اور تعویل اہل بیت کی شکل میں ہوگی، میرا موضوع وہ نہیں ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، تمہیں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون سی؟ کتاب اللہ ہے، اضافت کتاب کی اللہ کی طرف ہے، اللہ کی کتاب. وہ اطرتی اہل بیتی، اور میری وہ اطرت جو کہ میری اہل بیت ہے. اہل بیت کو آپ بدل بنائیں یا اچھے بیان بنائیں، فرق نہیں. وہ اطرتی اہل بیتی، تو میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنگین بھاری وزنی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت جو کہ میری اہل بیت. ایک نبی جو دنیا میں آتا ہے اس کا دغدغا کیا ہے؟ اس کا فکر سے کون سی فکر، فکر لاحق ہے کہ لوگ میرے بعد جیسے گزشتہ انبیاء کی امتیں ان کے راستے سے بھٹک گئیں، گمراہی کا شکار ہو گئیں. گزشتہ امتوں میں ایسے نہیں ہوا، انبیاء کی تعلیمات کی جگہ پر جہل اور جہلیت نے لے لی، لوگ ان کی تعلیمات سے دور ہو گئے. گزشتہ امتوں میں ایسے رہا ہے، قرآن گواہ ہے. لہذا قرآن کی آیات، اب تمام قرآن کے سوروں کو پڑھے، قصص سے قرآنی کو پڑھے، اس پر گواہ آیات مل جائیں گی. احادیث کے اندر بھی موجود ہے، قصص انبیاء کے اندر بھی موجود ہے، امتیں گمراہ ہوئی ہیں. تو ایک نبی جو ہادی برحق ہے، انما انت منذر ولكل قوم هاد, جو ہادی امت ہے نبی, جو منذر ہے وہ نبی, ان کو جو چیز مشغول کرے گی ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے کہ لوگ میرے بعد گزشتہ انبیاء کی امتوں کی طرح صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں. گمراہ نہ ہو جائیں, گمراہ نہ ہو جائیں یعنی راہ گم نہ کر بیٹھے. اس لیے کہ وہ جو ہمارے استاد حضرت آیت اللہ جوادی عاملی عبد اللہ فرماتے ہیں, گمراہ جو راہ گم کیے بیٹھا ہو, ان جس پر وہ چل رہا ہے وہ راہ ہی نہیں ہے, اصلاً وہ راہ ہی نہیں ہے, وہ گم راہ ہے. اس نے راہ جس کو ہم راہ کہہ سکتے ہیں وہ گم کیے بیٹھا ہے, جو حق کا راستہ ہے. یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو لاحق ہو سکتی ہے کسی بھی ہادی برحق کو اپنی امت کے بارے میں. وہ امت کو بھٹکنے سے بچنے کے لیے اس کا سامان کرے گا, اس کے اسباب مہیا کرے گا, اس کا کوئی حل دے کے جائے گا. اگر امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں ان اختلافات کا حل دے کے جائے گا. کیا ارشاد فرمایا, عجیب جملے ہیں حدیث کے, ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی, بظاہر ما مصدریہ ہے نا, ما ان تمسک تم بہما, اور ہم نے پڑھا ہے کہ ما کے بعد جو ہے نا ان زائدہ آتا ہے ما مصدریہ کے بعد, چونکہ ما کی شباہت ہے مائے نافیہ کے ساتھ. ما ان تمسک تم بہما, جب تک تم دونوں ان سے متمسک رہو گے, لن تزلوا بعدی, میں ضمانت دیتا ہوں نبی تمہیں, چاہے لن ناسبہ نفی تابیدی کے لیے آئے یا نفی تاکیدی کے لیے آئے, بلاخر تاکید ہے اس کے اندر. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بعض اشعری اور معتزلی اس میں اس کے معنی میں فرق کرتے ہیں. لن تزلوا بعدی, جب تک تم اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ, ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے, لن تزلوا بعدی, تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ضمانت ہے, یہ ضمانت ہے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے یا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, یعنی رائے ہدایت پر رہو گے, یعنی صراط مستقیم پر رہو گے, یعنی انبیاء کے راستے پر رہو گے, یعنی شہداء کے راستے پر رہو گے, یعنی ابرار و صدیقین کے راستے پر رہو گے, یعنی مقربین کے راستے پر رہو گے, یعنی میرے راستے پر رہو گے. لن تزلوا بعدی, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وَلَنْ يَفْتَرِقَا, اور یہ بھی, یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یا کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. دونوں حَتَّى يَرِدَا إِلَيَّ الْحَوْضُ, یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس. پڑھیے محمد والے محمد, جہاں تک یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. یہ حدیث پیغمبر گرامی قدر ہے. اور یہ کئی جگہوں پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. انشاءاللہ اگر میں نے اس پہ ان دنوں میں دقت نہیں کی ہے, جہاں تک مجھے پڑتا ہے یہ منا میں بھی ارشاد فرمائی ہے, غدیر کے میدان میں بھی ارشاد فرمائی ہے, اور عرفات میں بھی ارشاد فرمائی ہے, اور حتیٰ بیماری کی حالت میں بھی ارشاد فرمائی ہے. کوئی آپ بار بار کہہ رہے تھے, کبھی اس طرح سے کہہ رہے تھے, کبھی یہ کہہ رہے تھے یا علی انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں, علی الحق والحق ما علی یدور ہے سمادار, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے جدھر جدھر. یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث, اس کی توثیق کی ہے بڑے بڑے علماء نے. یدور ہے سمادار, جس جس طرف علی کا رخ ہوتا چلا جائے گا حق اسی طرف اٹھتا چلا جائے گا. کبھی اللہ کے نبی نے یہ صحیح روایات محض کی توثیق ہو چکی ہے, من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی جس پر اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی اطاعت لازم ہے اس پر رسول کی اطاعت لازم ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ, من شرطیہ بھی اور مبتدا بھی ہے, من اطاعنی اور اس میں عمومیت ہے, اس میں عمومیت ہے, من عام پر دلالت کرتا ہے علماء اصول کی نظر میں, علم رسول کے علماء کی نظر میں. من اطاعنی جس نے میری اطاعت کی, فقد اطاع اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یعنی جس پر اللہ کی اطاعت لازم ہے اس پر رسول کی اطاعت لازم ہے. اور حدیث ختم نہیں ہوئی, آگے چلتی ہے. پھر فرمایا اسی حدیث کے آگے, من اطاع علی فقد اطاعنی ومن اطاع علی فقد اطاعنی, جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یعنی جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ میری اطاعت کرے, اور جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ علی کی اطاعت کرے. یہ ہدایت کا راستہ ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے. بھی میرے پاس وقت نہیں ہے, اگر میں فقہ الحدیث کی وادی میں قدم رکھوں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس میں کیا کہا. جس طرح قرآن کا ظاہر ہے اس کا باطن ہے, باطن کا باطن ہے, کئی باطن ہیں. ایسے نبی کے کلام کا بھی نبی صاحب معلم کتاب و حکمت, نبی کتاب کا معلم, نبی وہ کتاب کے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ نبی قرآن کہتا ہے جو کہ معلم کتاب, معلم حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ یوتی الحکمت من یشاء, خدا قرآن نے کہتا ہے کہ حکمت میں اسے چاہتا ہوں دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں. یوتی الحکمت من یشاء, خدا اس کو حکمت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ہر کسی کو حکمت نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے اسے نعمت حکمت سے نوازتا ہے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے خدا حکمت دے دے، قرآن کہتا ہے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وہ قرآن جو پوری کائنات کو متاع قلیل کہتا ہے، وہ خدا جس کی نگاہ میں ساری کائنات کو متاع قلیل کہتا ہے، وہ حکمت کو خیر کثیر کہتا ہے. وہ نبی جو معلم حکمت ہے، جو معلم کتاب ہے، وہ نبی یہ کہہ رہا ہے. ان کی گفتگو کے اندر عمق ہے، گہرائی ہے. فقط لفظی ترجمے تک محدود رہنا درست نہیں ہے. جہاں روایت الحدیث ہوتی ہے وہی فقہ الحدیث، اور حدیث کے اندر دقت بھی ہوتی ہے، درایت بھی ہوتی ہے. لہذا کبھی موقع ملا آنے والے دنوں میں تو عرض کروں گا فقہ الحدیث کے حوالے سے، لیکن میری کوشش ہوگی ان روایات کو زیادہ بیان کروں جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں ہیں، ان کی عظمت و جلالت قدر کے بارے میں ہیں. جن کے بارے میں انشاءاللہ کی موقع عرض کروں گا کہ ابن عربی نے اپنی مختلف کتب میں، چاہے وہ فصوص ہو، چاہے وہ فتوحات مکیہ اور کتب ہوں، عجیب اور عظیم کلمات ادا کیے ہیں. بہرحال عرض کروں گا اس نبی نے کہا ہے، اس میں دقت کرنی چاہیے. بہرحال وہ قدم قدم پر ان کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے. ہزاروں کی روایات ہیں جو صحیح سند ہیں، جو اہل بیت کے مناقب اور فضائل میں آئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اگر 23 سالہ زندگی کا حساب کریں اللہ کے نبی کی نبوت اور بعثت کے بعد سے لے کر، تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر روز اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرتے تھے. ہر روز لوگ متوجہ رہے اور باخبر رہے، اس منارہ ہدایت کی انہیں پہچان رہے، اس کشتی نجات کی انہیں پہچان رہے. کا مسکہ، کیا اللہ کے نبی نے کہا؟ مثل و اہل بیتی کا مثل سفینت نو، میرے اہل بیت کی مثال اور مثل سفینہ نوح، کشتی نوح کی مانند ہے. اس لیے کہ جو اس میں سوار ہوا تھا وہ نجات پایا تھا، اور جو سوار نہیں ہوا تھا گہرے الہی کے طوفان میں غرق ہو گیا تھا. مثل و اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، من راکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا، کشتی اہل بیت میں، کشتی ہدایت میں جو سوار ہو گیا نجا، وہ نجات پا گیا، وہ ساحل نجات تک پہنچ گیا. فمن تخلف عنہا فغرق، جس نے، جو اس سے رہ گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، وہ طوفان ضلالت و گمراہی میں غرق ہو گیا، وہ گمراہی کی دلدل میں غرق ہو گیا جو سوار نہیں ہوا اس کشتی پر. لہذا لوگوں نے، معاشرے نے اتنا احادیث اور فرامین بیان کرنے کے باوجود کیا سنا لوگوں نے، عمل کیا لوگوں نے، یاد رکھا لوگوں نے، नहीं याद रखा। अगर इस सफीने नू पर सवार होते, इस कश्ती नजात पर सवार होते, कभी यजीद की बेयत न करते। एक शराबी की बेयत, एक जानी की बेयत, एक कातिल की बेयत, मैं नहीं कह रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा। और ये उस दौर के उन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने यजीद की बेयत की थी। इमाम ने क्या कहा जब बेयत का तकाजा हुआ? मैंने उसी खुतबे को जो दरबार मदीना में, गवर्नर मदीना के दरबार में जब बेयत का तकाजा किया गया मौला हुसैन से, शैतान की बेयत और इब्लीस की बेयत का, नमरूद और फिरौन और शद्दाद के वारसों की बेयत का तकाजा किया गया, तो इमाम ने अपना तारुफ कराया था। क्या कहा था? अय्युहल अमीर इन्ना अहले बैत नबुव्वा। तवज्जो चाहता हूं, कलिमात में गौर करें, का हम नबुव्वत के अहले बैत। इमाम का कलाम, कलाम उल इमाम, हम अहले बैत नबुव्वत हैं। एक नबी का घर है, एक नबुव्वत का घर है, नबुव्वत का। हम नबुव्वत के घर वाले हैं, अहले बैत नबुव्वत है। वह मादेनुर रिसाला, हम रसालत की कान है, कान सोने की कान, चांदी की कान, कीमती हीरो और जवाहरात की कान, पत्थरों की, हम रसालत की कान है, हम रसालत की कान है। हम मौला हुसैन कह रहे हैं, वह मुख्तलफुल मलाइका, हम वो हैं जिस घर में मलाइका आते जाते हैं। अहले बैत इन्ना मुख्तलफुल मलाइका, हम वो हैं जहां पर मलाइका आते हैं, मुख्तलफुल मलाइका। मलाइका के आने जाने की जगह, अगर मुख्तलिफ इसमें मकान है, बिना फतहल्ला व बिना यख्तिम, इस कायनात का पहला वजूद भी हम दे, बिना फतहल्ला, अल्लाह ने हम से ही आगाज हमसे आगाज किया है, बिना यख्तिम, और हम पर ही इस आलम का अंजाम है। जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, कियामत नहीं है। हम ये है यजीद रजुलुन फासिकुन, यजीद एक फासिक आदमी है, एक फासिक फाजिर है। फासिक जब कह दिया तो शराबी भी फासिक होता है, कातिल भी फासिक होता है, सारे। अब फासिक आम के बाद असफुल खास अलल आम है, या उसके बाद वाली सिफात जान की जाएगी। यजीद रजुलुन फासिकुन, अगर वह आतिफा हो तो फिर वो हो जाएगा, वाइला शारिबुल खमर, वो शराबी है, शराबी। अजीब, मुसलमानों ने, अक्सरियत ने एक शराबी की बैत कर ली थी, एक शराबी के आगे झुक गए थे। قدیر یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق، وہ چھپ کے کمرے میں فسق و فجور نہیں کرتا، معلن بالفسق کھلے بندوں کھلے بندوں فسق کو انجام دیتا ہے، اعلان کرتا ہے فسق کا. وقاتل نفس محترمہ، وقاتل نفس محترمہ، وہ بے گناہوں کا قاتل ہے. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن قرآن یہ کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کوئی توحیدی نگاہ سے دیکھے، قرآن کی نگاہ سے دیکھے، ایک بے گناہ انسان کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل ہے، تمام انسانوں کا قاتل ہے. ایک قاتل مسند رسول پر بیٹھے، ایک شرابی مسند رسول پر بیٹھے، ایک زانی مسند رسول پر بیٹھے. کتنا مسخ ہو گیا تھا اسلامی معاشرہ، کس قدر اندر سے مسخ ہو گیا تھا کہ زمانے کے موسیٰ کو چھوڑ کر فرعون کے آگے سر جھکا بیٹھا تھا، فرعون کی بیعت کا توپ گلے میں ڈال دیا تھا، زمانے کے ابراہیم کو چھوڑ کر نمرود کے آگے سر جھکا دیا تھا، اس کی بیعت کر دیا، زمانے کے محمد کو چھوڑ کر، وارث محمد کو چھوڑ کر، وارث ابراہیم کو چھوڑ کر، وارث موسیٰ کو چھوڑ کر، ابو جال ابو لہب بنو امیہ کے خبیثوں کے بیعت کر چکا تھا. ابو سفیان کی اولاد کی بیعت کر چکا تھا. یہ معاشرہ شرابی کی بیعت کر چکا تھا. کیوں حقائق دنیا والوں سے چھپائے جاتے ہیں؟ کیوں حقائق لوگوں تک نہیں پہنچتے؟ مطالعہ کرے تاریخ کا اور کتب کا. فقاتل نفس المحترمہ، بے گناہوں کا قاتل، قاتل. اور قرآن کہتا ہے ایک بے گناہ کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل. قاتل کو مسلمانوں کی حکومت کی مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا، اور جو بٹھائے گا اس کے تمام جرائم میں اس کا شریک ہوگا، اس کے تمام جرائم میں اس کا شریک ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے قاتل کو بٹھایا ہے، قاتل کی بیعت کر کے اس کو طاقتور بنایا ہے، اس کو با اختیار بنایا ہے، اسے صاحب اقتدار بنایا ہے. آج ہمیں اپنے معاشرے میں بھی دیکھنا چاہیے، جب کسی کی بیعت کر لی آپ نے اس کو صاحب اختیار بنا دیا، صاحب اقتدار بنا دیا، بیت المال اس کے ہاتھ میں دے دیا. ووٹ آج بیعت کیسے ہوتی ہے؟ ووٹ دے دیتے ہیں اس کو. چلیں، ہمارے ملک کی بربادی کی وجہ بھی یہ ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کروں گا. مثلی لا یبایعو مثلہ، قیامت تک کے لیے میرے مولا حسین نے اعلان کر دیا، مثلی مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت اور اس وقت حسین جیسے بہت تک ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ہا ہواؤں کے رخ کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، طوفانوں کے بلاؤں کے رخ کے مقابل چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسے طریق پر چلنا جہاں ساتھی تھوڑے ہوں۔ پڑھ لے محمد والے محمد، سمجھے ہو؟ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسلام جب آیا راستے میں بڑی رکاوٹیں تھیں، بہت مشکلات تھیں، کبھی مسلمانوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑ رہا ہے، کبھی شاب ابی طالب میں محاصرے میں اقتصادی پابندیوں کا اور اجتماعی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات ہیں۔ کبھی داغا جا رہا ہے حضرت بلال کو گرم پتھروں سے، کبھی مادر گرامی حضرت عمار یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے بابا کو شہید کیا جا رہا ہے۔ شعب ابی طالب اقتصادی بائیکاٹ یعنی اکنامیکل سینکشن لگی ہوئی ہیں، اجتماعی بائیکاٹ 3 سال، مشکلات ہیں۔ عام الحزن نبی کے غموں دکھوں اور دردوں کا سال، جس میں نبی کے چچا محسن اپنی آغوش میں پالنے والے چچا، فداکار چچا، وہ چچا جو مشرکین مکہ کے مقابلے میں بنو امیہ ابو لہب و ابو جال کے خائنوں کے مقابلے میں سپر تھا، چچا ڈھال تھا نبی کے لیے، جس کے بارے میں آج بھی زبان درازی کرتے ہیں لوگ، جو شعب ابی طالب نے 3 سال پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے محمد والے محمد، ساتھ دے حضرت ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، شعب ابی طالب میں تھا، پھر ان کی وفات ہو جائے، حضرت ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ کی وفات کو اللہ کا نبی عام الحزن قرار، یوم الحزن نہیں، غم کا ہفتہ نہیں، غم کا عشرہ نہیں، غم کا سال قرار، عام الحزن غم والا سال۔ وہ ہستی جدا ہو جائے، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اسلام مختلف نشیب و فراز سے گزر کر آ گیا ہے، لیکن اب اسلام کہاں پہنچا تھا؟ امام حسین کیا دیکھ رہے تھے اور امام حسین کے انصار کیا دیکھ رہے تھے؟ اب اسلام کے سامنے ایک اور مشکل تھی، کیا تھی؟ اب ان کے سامنے نفاق تھا، منافقت تھی۔ جسے میں نے پہلے کہا، وہ لوگ جن کے اباؤ اجداد زندہ باد حبل کا نعرہ لگاتے تھے، لات و منات اور عزا کے پجاری، ان کی اولاد، آج کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کشتی نجات کے مقابلے میں آ گئے، فرزند رسول خدا کے سامنے آ گئے ہیں، وہ جو کہ راکب دوش مصطفیٰ تھا۔ جب بچپنا ہے
کبھی سینہ رسول پر ہے، کبھی راکب دوشت مصطفیٰ ہے، کبھی پشت پیغمبر پر سوار ہیں اور اللہ کے نبی نماز کی حالت میں سجدے میں ہیں۔ جب تک حسین اور حسنین شریفین پشت نہیں اترتے، اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ وہ حسین جو کشتی نجات ہے، وہ حسین جو عطرت رسول اور اہل بیت رسول سے ہے، وہ حسین جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہیں انی احب من احب حسین، میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، مسلمانوں یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور ان روایات کی توثیق ہے۔ احب اللہ من احب حسین، اگر یہ دعائیہ جملے ہیں تو دعا یہ ہے کہ خدا ان سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ خبر ہے کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جس کا حسین محبوب وہ خدا کا محبوب ہے، وہ حسین۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کس طرح جیلی اسلام رواج پا رہا ہے، اسلامی قدریں پاؤں تلے ایک کے بعد ایک کرتے رونی جا رہی ہے، لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے۔ دنیا یعنی مال و دولت کی محبت، دنیا یعنی مقام و منصب کی محبت، شہرت کی محبت، کیسی بھوک ہے جو مٹتی نہیں ہے، غرق ہو چکے۔ خود دیکھے نا، یزید کی بیعت کر چکے ہیں، رائے حق سے ہٹ چکے، رائے باطل میں سرگردان سرپٹ دوڑتے ہوئے، امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کل اس جملے کو تفصیل سے عرض کروں گا، کہ دنیا بدل ہوئی، معروف اور اچھائیوں نے دنیا سے رخت سفر باندھ کے وہ نکل چکی ہے، اچھائیاں کوچ کر چکی ہیں، دنیا منفور ہو چکی ہے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بے، لوگو کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتْنَاهَا عَنْهُ، اور باطل سے روکا ہی نہیں جا رہا، لوگوں دیکھ نہیں رہے تم حسین، اس نگاہ الہی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے شیعہ سنی علماء نے یہ روایت نقل کی ہے، بالخصوص جو اہل عرفان ہیں انہوں نے نقل کی اس روایت کو، جو قرب النوافل کہلاتی ہے۔ ایک وقت ہوا تھا کہ انسان، اللہ انسان کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ انسان کی زبان بن جاتا ہے، روایت ہے قرب النوافل۔ خدا مدار ارشاد فرماتا ہے، لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا چلا آتا ہے نوافل کے ذریعے، جہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ میں جب وہ جب میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام انجام دیتا ہے۔ یہ قرب النوافل ہے، اور جو قرب الفرائض ہے یہ وہ مقام ہے جہاں یہ عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ بن جاتا ہے، اللہ کی زبان بن جاتا ہے، اس کے منہ سے وہ چیزیں صادر ہوتی ہیں جو خدا چاہتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے سنتا ہے جو باقی لوگ نہیں دیکھتے اور سنتے. چاہے قرب النوافل کی وادی ہو امام حسین اس کی معراج پر, چاہے قرب الفرائض کی وادی ہو امام حسین اس کی معراج پر. اللہ کے نبی نے کہا حسین المنی وعلا من حسین, کل روایت نقل کروں گا انشاءاللہ. تو امام اپنی اس نگاہ خدائی نگاہ سے دیکھ رہے تھے, اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ رہے تھے صورت حال کیا ہے معاشرے. لہذا جب مروان ابن حکم نے جو ترین رسول ہے باپ بیٹا جنہیں اللہ کے نبی نے مدینے سے نکال دیا تھا, ترین رسول پتہ نہیں کیسے مدینہ لوٹا, جس کو رسول نے نکالا, وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے کی گلی میں ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جزیر کی بیعت کر لیں. اس میں آپ کا آج کل کی صلاح ہے, یعنی آپ کا فائدہ اسی میں ہے, آپ کی منفعت اسی میں ہے, آپ یزید کی بیعت کر لیں, بڑا فائدہ ہے آپ کا. امام کیا کہتے ہیں, ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر, ان للہ و انا الیہ راجعون. قلب نازنین امام حسین کے کچھ اس جملے کا کیا اثر تھا میرے مولا کے دل میں, کل میں استلجا پڑا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا, وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزید. اسلام کو پھر سلام ہے, یعنی اسلام کا خاتمہ ہے. کب, اذ بلیت الامت, جب امت مبتلا ہو جائے, براع ایک ایسے حاکم کے ذریعے, مثل یزید, کہ یزید کہتا ہوں, جب یزید جیسا حاکم امت پر مسلط ہو جائے تو یہ حکومت اسلام کی قاتل ہے. یزیدوں کی حکومت اسلام کی قاتل ہے, قاتل, یہ اسلام کو مار ڈالنے والی حکومت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے انا للہ پڑھا, امام جانتے ہیں کہ امویت جس نے نفاق کا نقاب پہن رکھا تھا آج کھل کر سامنے آ گئی ہے, بدر و احد و حنین کے بدلے لینے کے لیے, رسول خدا سے اور علی مرتضیٰ سے علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا جانتی ہے کس بے دردی کے ساتھ رسول خدا کے چچا کا شہادت کے بعد سینہ چاک کر کے چبایا گیا تھا. دنیا جانتی ہے, وہ اسلام کو دفن کرنا چاہتی تھی حکومت, خاتمہ اسلام کا مکمل. امام اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی نجات کا منصوبہ بنایا, اسلام کو نجات دینی ہے, اسلام کو رہائی دلانی ہے ان ظالموں سے. ایک ایسا راستہ صراط مستقیم لوگوں کے سامنے کھول دینا ہے
کہ حق کے متلاشیوں کے لیے پھر کسی قسم کا عذر بہانہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. کربلا نے ہر قسم کا عذر ختم کر دیا, ہر قسم کا بہانہ ختم کر دیا. حق روز روشن کی طرح واضح ہو گیا. کل عرض کروں گا انشاءاللہ اس جیت سے آواز باتوں میں. امام علیہ السلام کہاں آئے؟ کربلا مولا, عراق, مدینہ سے مکہ کا سفر, مکہ سے شام کا سفر, عراق کا سفر. دو محرم کو کربلا سواری رک گئی امام کی کربلا مولا میں. امام کے ساتھ جو بھی آیا تھا وہ رشتے نبھانے نہیں آیا تھا, جو بھی مولا حسین کے ساتھ آیا وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ امام کے بہن بھائی رشتے دار تھے, نہیں, وہ اپنے امام کے ساتھ, اپنے تیسرے امام کے ساتھ آئے تھے, وہ اپنے امام کا ساتھ دینے آئے تھے دین کی نجات کے لیے. امام کے ساتھ رشتے نبھانے نہیں آئے, رشتے امام کے ہدف کو انہوں نے سمجھا تھا, امام کے مقصد سے آشنا تھے, جانتے تھے کہ امام کا ہدف اور مقصد کیا ہے. لہذا جانسار تھے میرے امام کے, ان کی نگاہیں امام کے چہرے سے نہیں ہٹتی, محاصرے میں تھے, سخت محاصرے میں. جب تو محرم کو قافلہ کربلا کی سرزمین میں وارد ہوا, مدینہ سے چلا, تو میرے مولا حسین نے اپنے نانا کے حرم کی زیارت کی, اپنے نانا کو وداع کیا, حالت مکاشفہ میں اپنے نانا کی زیارت کی. اور نانا نے کہا, او خرج یا حسین, ان اللہ شاہ یراک قدیمہ, اس شہادت کے سفر کو اختیار کر. اپنی مادر گرامی کی قبر پر تشریف لائے اور اپنی مادر گرامی کو بھی ودا دیا, قبر کو ودا. یقیناً اپنی ماں کی قبر سے نبل کے بازار مقتل نے لکھا ہے کہ اپنی ماں کو خطاب کر دیتا, السلام علیکم یا غریب مظلوم, السلام علیکم یا اماں, اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام, حسین کا سلام ہوا. ہم یہ کیفیت محسوس نہیں کر سکتے. جب مدینہ سے چلنے لگے, مدینہ حسین جانے مدینہ ہے. بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں, اضرابی یہ نقل کرتا ہے, میں نے دیکھا کہ سواریاں لگی ہیں, محمل اماریاں ان پر موجود ہیں, اونٹوں پر اماریاں موجود ہیں, اور بیویاں پردہ دار بیویاں سوار ہو رہی ہیں, اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرسی پر جلوہ افروز ہیں. ایک بیوی آتی ہے, جوانان بنی ہاشم آگے بڑھتے ہیں, کبھی قاسم آگے بڑھ کے سوار کرتے ہیں, کبھی علی اکبر آگے بڑھ کے سوار کرتے ہیں, ایک ایک کر کے قاسم اپنی مادر گرامی کو سوار کرتے ہیں, علی اکبر اپنی مادر گرامی کو سوال کرتے ہیں. کہتے ایک دفعہ میں نے کیا دیکھا, ایک بی بی آئیں تو تمام جوانان بنی ہاشم سمیت حضرت عباس بھی آگے بڑھے اور اس شہزادی کو سوال کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, مجھے بتلایا کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی ہے.
پھر ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا, ایک شہزادی آئی, اب امام حسین نے بھی کرسی چھوڑ دی ہے اور آگے بڑھا اس بیوی کو سوار کرنے کے لیے. میں نے پوچھا یہ کون باعظمت بیوی ہے جس کے اعتراف میں حسین بھی کھڑے ہو گئے؟ مجھے بتلایا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی سانیہ زہرا ہے. ایک یہ منظر ہے اور ایک 11 محرم کا منظر ہے. اب سواریاں موجود ہیں, ان پر کوئی محمل نہیں ہے, کوئی امباریاں نہیں ہے. بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں. یہ ایک مرتبہ تمام قیدیوں کو میری شہزادی خود سوار کرتی ہے. جناب ام کلثوم کو بھی سوار کرنے کے بعد جب تنہا رہ جاتی ہے, کبھی دائیں دیکھتی ہے, کبھی بائیں دیکھتی ہے, کبھی نہر الکما کی طرف دیکھتی ہے, گویا انتظار کر رہی ہے میرے عباس کہاں ہو. زینب کے قدر شناس عباس کہاں ہو, آؤ اپنی زینب کو سوار کر. الا لعنت اللہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین انقلبوا. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدا بھکے محمد و آل محمد ہماری اس کلیسی بندگی کو قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں توفیق توبہ نصیب فرما. خدا بھکے محمد و آل محمد ہمارے وطن کو امن و امان کا گہوارہ بنا, امن کے دشمنوں کو خدا ناکام بنا. خدا عزاداران سید و شہداء کا دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی انہیں اپنی دمان میں رکھ, خدا انہیں تمام خطرات سے محفوظ فرما. خدا ہمارے دلوں کو مودت آل محمد کے نور سے منور فرما. خدا باقی محمد و آل محمد دنیا میں غم حسین کے علاوہ بھی غم نہ دے, اور روز قیامت مولا حسین اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ہمارا انجام شہادت کی موت کو قرار دے, اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے علماء اعلام, مراد اعظام, رابر انقلاب اور مقاومت کے تمام رہبروں کی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد والد یبین الطیر المعصومین. اللهم صل علی محمد.